أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. حضرات، یہ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورہ ہے، اور اس کا نام ہے البقرہ، اور اس کی پہلی تین آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی. زمانہ نزول کے لحاظ سے یہ پہلی مدنی سورت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے تو وہاں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی تفصیل کے ساتھ نئے حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشناس کیے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مناسب ہدایات بھی دیں، اور ابتدائی طور پر جو ایک اسلامی ریاست کا نقشہ ہے اسے بھی اس کے اندر واضح کیا گیا. لیکن آدمی کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب جائے اس میں چند چیزیں بنیادی طور پر ضروری ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جس کام کو لے کر اٹھے ہیں اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ہے کیا. کیوں کہ اگر آدمی کسی جذبات کے تحت نعروں میں آ کے کسی ریلے کے ساتھ چل پڑا ہو تو کسی وقت بھی اس کے حالات بدل سکتے ہیں. لیکن جس آدمی نے سوچ سمجھ کے جس راستے پر قدم رکھا ہو اور ہر قسم کے حالات جو بھی اس کے سامنے آئیں وہ ان کا ٹھیک مقابلہ پھر کر سکتا ہے. اس لیے جب اس نئی صورتحال کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جا رہے تھے، اور اس میں ایک بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ آج تک 13 سال میں جو آپ کے مخالف سامنے سامنے تھے وہ مکے کے مشرک تھے، جو اگرچہ کچھ مذہب کا نام تو لیتے تھے لیکن کوئی مذہبی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی. اب جس بستی میں آپ جا رہے ہیں وہاں مذہبی طور پر جن لوگوں کا اثر ہے وہ خود صاحب کتاب موجود ہیں، یہ مطلب اہل کتاب میں سے ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب کا درس دیتے ہیں، اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے، ان کے دعوے کے مطابق اللہ رسول اور آخرت کی باتیں ان کے ہاں بھی ہوتی ہیں. یہ سارا مسئلہ تھا. اور ایک اور بات ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آدمی، آپ نے سوچا ہوگا دیکھا ہوگا کہ آدمی جب دین سے خود متاثر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی جذبہ دین کا آتا ہے، اسے پہلی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ جو رسمی طور پر دیندار طبقہ ہے بس ان سے بات کرنی ہے، یہ ساتھ ہو ہی جائیں گے. ساتھ نہیں ہوں گے کم از کم مخالفت تو نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کی طرف سے مخالفت ہو تو پھر معاملہ بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ واسطہ ان لوگوں سے پڑا کہ جو مذہبی طور پر جانے پہچانے جاتے تھے اور مذہبی طور سے ان کی حیثیت سب لوگوں کو معلوم تھی، اور وہ خدا رسول اور آخرت کی باتیں کرنے والے، اور وہ کہ جو اس بات کے درس دیتے تھے کہ پیغمبر آنے والا ہے، اسی کے ہاتھ پر ہم سب کو فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، دنیا کفر سرنگوں ہوگی، یہ ساری باتیں کرنے والے، جب ان کے سامنے وہ نبی آئے انہوں نے دھڑلے کے ساتھ مخالفت کی. اب ایک جاہل آدمی کی مخالفت، بے مذہب آدمی کی مخالفت، بے دین آدمی کی مخالفت اور ایک مذہبی آدمی کی مخالفت، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس لحاظ سے یہاں اس بات کی ضرورت تھی کہ جس نئے ماحول میں آپ اور آپ کے ساتھی جا رہے تھے ضرورت تھی کہ اس پورے ماحول سے روشناس کرایا جاتا، اور ایسے ماحول میں جانے کے لیے سب سے پہلے خود اپنے لیے جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جس دعوت اور پیغام کو لے کر چلا ہے خود اس کے بارے میں اس کا ذہن یکسو ہو. ایسا نہ ہو کہ ادھر کسی نے بات کی ادھر کسی نے بات کی ادھر کسی نے بات کی اور اسے اپنے بارے میں شک پڑ جائے, اور جو آدمی خود مشکوک ہو جائے وہ کیا حق کسی کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اس لحاظ سے آپ ان ابتدائی آیات کے اندر آل ایمان کو ایک ایسے ماحول کے اندر, اور اس ماحول سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کافروں کے ماحول میں دین کا کام کرنا ہمیشہ آسان رہا, یہ اس بات آپ تاریخ کو بھی دیکھ لیں اتنا مشکل نہیں رہا, لیکن بگڑے ہوئے مسلمانوں میں کام کرنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء قتل ہوئے یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں نے قتل کیے, بنی اسرائیل میں قتل ہوئے, کسی کافر نے کسی نبی کو نہیں قتل کر سکا اور نہ وہ کر سکتا. اس لیے ان بگڑے ہوئے لوگوں میں کام کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, آپ بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, وہ قیامت کی بات کرتے ہیں, آپ قیامت کی بات کرتے ہیں, وہ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں, آپ حساب کتاب کی بات کرتے ہیں, تو یہاں معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے, اور کافی کچھ آدمی کسی وقت مصیبت میں پڑ سکتے ہیں کہ جب تک کہ غیر معمولی طور پر آدمی کو خود قوت یقین اور اپنا بات کا پورا علم اور اس کے اوپر تحقیق اسے نہ ہو. آج کے دور کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جتنا مشکل ہے یہ کام کرنا, یعنی کہ جب ہمارے حالات ہی بالکل بگڑ چکے ہیں, جس اسلام کا ہم نام لیتے ہیں ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ دعوے جو ہیں ہمارے بہت زیادہ ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئت شہید, کہ اس وقت کام کرنا, اس وقت میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا کہ جب میرے ماننے والی میرے طریقے کو چھوڑ بیٹھے, نہیں میرے مخالفین نہیں نہ ماننے والے نہیں, میرے ماننے والے میری اپنی امت کے لوگ اس فساد میں مبتلا ہو جائیں, ان میں جب آپ اٹھ کے کام کریں ان سے آپ کو جو دقت اور تکلیف پیش آئے گی تو فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مولویوں اور پیروں کی طرح ثواب نہیں بانٹتے تھے, اور اس بات میں کوئی وزن ہے کہ ایک شہید کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آدمی جب قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, اور ایک آدمی کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے, یہ ہے وہ سوچنے والی چیز. دراصل آپ اس پر غور کریں گے تو یہ بات آئے گی, ایک کافر کے مقابلے میں جا کے کام کرنا ذہن صاف ہے میں مسلمان ہوں یہ کافر ہے, ایک دفعہ آپ اٹھے لڑے مار دیا یا مر گئے, لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر آپ بیٹھ کے جب کام کریں کہ جو وہ بھی اللہ کا نام لیتا ہے, رسول کا نام لیتا ہے, دین کا نام لیتا ہے, ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں اور مقابلہ بھی ہو رہا ہے, ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے, ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے, ادھر بھی جنازے اٹھا کے پڑے جا رہے ہیں, ادھر بھی پڑے جا رہے ہیں, اس میں آدمی جب اٹھتا ہے تو آدمی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے. آدمی کہتا ہے جی کدھر سچ جائے, یہ بھی کافر مولوی کہتا ہے, وہ بھی مولوی کہتا ہے, یہ بھی پیر کہتا ہے, وہ بھی پیر کہتا ہے, کرے کیا آدمی جائے کس طرف. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ اس موقع پر آدمی جب آپ صحیح سنت کے مطابق کام کرے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا, اور اس کے لیے یہ کام آدمی غیر معمولی طور پر اسے یقین اور علم حاصل نہ ہو تو کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب اس سلسلے میں بات لمبی ہو جائے گی, وقت تو بہت تھوڑا ہے, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو ہدایت دی ہے ہمیں, جو راستہ بتایا اس پر آپ غور کریں, کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جس قرآن کو یا جس پیغام کو لے کر آپ چلیں اس کے اوپر آپ کا یقین اتنا غیر متزلزل, اس قدر واضح ہونا چاہیے کہ جبکہ بہت زیادہ بھی مخالفت کی جائے تو آدمی کے ذہن میں اپنے اس بات کے بارے میں کوئی شک نہ پیدا ہو, اور اگر شک پیدا ہو جائے پھر بات نہیں چلے گی. اس لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ بات ان سے کہی کہ یہ دیکھ لو کہ دنیا کا سب سے زیادہ سچا پیغام تمہارے ہاتھ میں ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ سچی بات آج دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ جو قرآن ہے. اس لیے اس نے ایک دعویٰ کیا کہ الف لام میم, چنانچہ اس کی تشریح دو طرح کی جاتی ہے. ایک مفسرین کا یہ انداز ہے کہ جس طرح کے حروف ہیں الف لام میم خا میم الف لام را, ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے, جیسا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن مفسرین کی ایک بڑی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ان کا ایک مفہوم ہے، ان کا ایک واضح معنی ہے، ان کا ایک واضح مطلب ہے کہ جو یہاں بیان کیا گیا اور ہر جگہ وہ ہے واضح طور پر. ان مفسرین میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان میں ایک بہت بڑے مفسر علامہ ماوردی گزرے، انہوں نے تفسیر لکھی اس پر ہے کہ صرف ان حروف تہجی پر انہوں نے تقریباً پہلی جلد ان کی جو ہے آدھے سے زیادہ صرف ان پر ہے. اس کے علاوہ جدید دور کے مفسرین میں سے سید قطب شہید نے اس پر بہت اچھا لکھا ہے، اور ان ساری چیزوں کا باس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ الف لام میم دراصل ایک دعویٰ ہے قرآن کا، ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. یہ چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے اس کے اندر کہ قرآن ہر اس آدمی کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اسے بات کرتا ہے کہ تم ذرا اس بات پر سوچو اور غور کرو کہ ہم نے اس قرآن میں انہی حروف تہجی سے بات کی ہے کہ جس کو تم روزمرہ اپنی زبان میں بولتے اور لکھتے ہو. ان حروف تہجی میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی ہے، وہی الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجی تم استعمال کرتے ہو وہ یہاں ہی استعمال ہوئے. لیکن تم نے یہ دیکھا ہے کہ اسی حروف تہجی میں جب ہم نے بات کی ہے تو تم اس کی فصاحت، بلاغت، معنی، مفہوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں حروف تہجی کے ساتھ جو بات تم کہو گے. اس لیے کہ دنیا کے اندر مخلوق کا مخلوق مقابلہ کر سکتی ہے، ایک کا دو کر لیں گے، دو کا دس کر لیں گے، دس کا پچاس کر لیں گے، لیکن دنیا میں خالق ایک ایسی ذات ہے کہ جس کا مقابلہ ساری مخلوق مل کے بھی نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جس کو اللہ نے بنایا، جس کو اللہ نے بولا ہے، اس طرح اللہ ہی بنا سکتا ہے اور اللہ ہی بول سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک گندم کا دانہ اپنے سامنے رکھیں، اگر ساری دنیا کے آج سائنسدان زور لگا لیں اور سارے فلسفے اس پر وہ جمع کر کے طے کر لیں کہ ایک گندم کا دانہ اس جیسا وہ بنا لیں تو کبھی بھی نہیں بنا سکتے. لیکن آپ اس گندم کے دانے سے کیا ہزاروں قسم کی، لاکھوں قسم کی چیزیں بنائیں، روٹی بنائیں یا مٹھائی بنائیں یا جو بنائیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن گندم کا دانہ آپ نہیں بنا سکتے. اسی طرح سے آج یہ دیکھیں کہ دنیا کے سائنسدان یہ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ ایک انسان میں کتنے ایٹم ہیں اور ہر ایک کی مقدار کتنی ہے. بلکہ بہت آج سے دو سال پہلے ایک رسالے میں یہ چھپا تھا کہ امریکہ کے سائنسدانوں نے جو مٹیریل انسان کے اندر استعمال ہوتا ہے اسے لکھا ہے کہ اگر بازار سے خریدا جائے تو $1,75,000 کا وہ بنتا ہے، کہ جو جو مٹیریل انسان کے اندر استعمال ہوتا ہے، گویا انہیں پتہ ہے اس میں مقدار لگائی کہ اتنا اس میں فلاں ہے اور اتنا فلاں ہے اتنا فلاں ہے. لیکن ان کو کہو کسی مقدار کا تم سارے کا سارا استعمال کر کے ایک انسان بنا لو، تو یہ کسی کے بس کی بات نہیں. نہیں، انسان بنانا تو بڑی بات. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں ہم ایک مثال تمہارے سامنے رکھتے ہیں، اسے ذرا غور سے سنو اور بڑی توجہ سے اس بات پر سے سنو اور خوب غور کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسے بھی پیدا کرنے کی طاقت ہے اور اس کی بھی اندر ایسی کوئی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جو خدائی صفت اس کے اندر کہیں نہ کہیں پائی جا سکتی ہے، کہا کہ وہ لوگ اس بات کو سوچیں کہ وہ اور ان کے وہ معبود. یہ آج کے زمانے ہم کہتے ہیں جی دنیا نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے، کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے آدمی جی، اب تو آدمی سیاروں پہ چلنا شروع ہو گیا، وہاں تک اس کی رسائی ممکن ہوگی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کا یہ چیلنج اپنی جگہ پر ہے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، امریکہ والوں، روس والوں، دنیا کے سارے سائنسدانوں، سارے ولی، سارے پیر اکٹھے ہو جاؤ، ایک مکھی بناؤ نہیں بنا سکتے. یعنی آج کا بھی انسان اتنے ہی عاجز ہے جتنا آج سے صدیوں پہلے کا عاجز ہے، کہ جو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ ہی بنا سکتا ہے. اور پھر ایک بات اور دیکھیں کہ یہی زمین ہے، اس سے بے شمار چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، لیکن ہم اینٹ بنا لیں گے، پتھر بنا لیں گے، سیمنٹ بنا لیں گے، اس کے اندر یہ چیزیں کر لیں گے، لیکن اللہ نے یہ انسان کے سارے مادے کو باہر سے تو نہیں آئے، اسی زمین میں موجود ہے، اور اس کو وہ طاقت اور قوت حاصل ہے کہ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے وہ انسان بناتا ہے، اس سے وہ درخت بناتا ہے، اس سے وہ پھل بناتا ہے، اس سے وہ ساری چیزیں بناتا ہے، اس کے اندر مادے تو یہی سارے مواد تو سارا یہی استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی مواد ہے جس میں انسان اس طرف سوچ بھی نہیں سکتا، زیادہ زیادہ اینٹ پتھر بنا لے گا، لیکن وہی مواد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ یہ دیکھیں کہ پھلوں کی قسمیں دیکھیں، ان کی اقسام پر غور فرمائیں، درختوں کی دیکھیں، انسانوں کی قسمیں دیکھیں، اور ہر چیز پر ذرا غور فرمائیں، اسی مواد سے اس نے وہ بنایا. الف با تا سا تو وہی ہیں جو قرآن کے اندر تم سارے عربی زبان استعمال کرتے ہو، لیکن اسی الف با تا سے اللہ ایسا کلام بنائے گا، اس کا کلام ایسا ہوگا، اور تمہارا کلام وہ ہے کہ جس کا سارے مقابلہ کر لیں گے. وہ ہے یہ ایک چیلنج ہے کہ الف لا میم میں کہ لوگوں یہ کلام اللہ کا کلام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور وہ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ یہ صرف اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ صدیوں گزر جائے اسی طرح سے قائم ہو، اس کے بعد جس کے ہاتھ میں یہ ہو اور اس کی کہی ہوئی بات پہ اسے شک کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی کو یہ یقین ہو، پھر بات اتنی نہیں ہے، پھر ساتھ جو بات کی وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب، یہ ہے وہی کتاب، یہ اسی الف لام میم سے بنی ہوئی کتاب ہے، اسی خواب میم سے بنی ہوئی کتاب ہے، یہی الف لام را اس کے اندر ہے، یہی الفا بیٹ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں جو تم روزانہ اپنا استعمال کرتے ہو، کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ اس کی بنائی ہوئی کتاب ہے، لا ریب فی، اس کی طرف اتارے جانے میں ذرا برابر بھی اس کے اندر کوئی شک نہیں. یعنی یہ کتاب خدا کی طرف سے ہونے میں خود اپنے لیے خود سب سے بڑی دلیل ہے. اور یہ جو مثال مشہور ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، یہ اس بات پر 100% صادق ہے کہ سورج آئے، دنیا مانتی ہے کہ سورج آ گیا، اس پر دلیل دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ کی یہ کتاب اس بات پر بذات خود دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب. یہ کہنے کے بعد، واضح کرنے کے بعد، جب ایک آدمی یہ کہے کہ میں جس بات کو لے کر چلا ہوں دنیا کی سب سے زیادہ سچی بات وہ ہے، جس بات کو میں لے کر چلا ہوں اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس پیغام کو میں لے کر چل رہا ہوں اس خدا کا پیغام ہے کہ جس پیغام جس خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آدمی نے دیکھیں کہ جب سچی بات آدمی کہتا ہے تو جرت آپ سے آپ اسے پیدا ہوتی ہے. ایک آدمی جب جھوٹا ہو، دل مل یقین قسم کا ہو اس کی بات، اور ایک آدمی جو دل کی گہرائیوں سے اور یقین کے ساتھ بات کرے، اس کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے یہ بات کہے گی کہ تم جس کتاب کے حامل ہو، جو کتاب تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، تم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کتاب ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آدمی کے لیے اور مضبوطی ایمان کی کیا ہو سکتی ہے. یہ ہے کس لیے؟ اسے بھی واضح کیا گیا کہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں ایک بات آپ اپنے ذہن میں سمجھیں کہ کتاب ہے لیکن یہ ہدایت متقین کو دیتی ہے. متقین کا ایک ہمارا مفہوم ہے، اسے ہم لیں تو تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک متقین کا جو اصل مفہوم ہے اسے اپنے سامنے رکھیں تو کوئی بات نہیں، پھر بات آپ کی سمجھ میں بڑی آسانی سے آئے گی. ہم نے اپنا ایک رسمی مفہوم بنایا ہوا ہے، اس کا واقعتاً عربی کے اس تقوی سے کوئی تعلق نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر المومنین متقی کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ متقی اس کو کہتے ہیں، اور اسے خود پوچھا کیا تو کبھی ایسی پک ڈنڈی پر، ایسے تنگ راستے پر چلا ہے جو راستہ تنگ ہو اور اس کی طرف دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، اس وقت ایسے راستے پر کبھی چلا ہے؟ کہا ہاں ایسا تو ہوا ہے. کہا اس وقت چلنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آدمی تنگ راستے پر چلتا بھی ہے اور کپڑے بھی بچاتا ہے، ادھر بھی جھاڑی میں نہ الجھیں، ادھر بھی نہ الجھیں، اور آگے آگے میں نکلتا بھی چلا جاؤں. متقی وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں خدا کے راستے پر چلتا ہے، اس کی منزل اس کے سامنے بالکل متعین ہوتی ہے کہ اس نے وہاں پہنچنا ہے، اور دنیا کے جتنے بھی خاردار جھاڑیاں ہیں جتنے بھی غلط نظریے، جھوٹی باتیں، غلط خواہشات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کا راستہ گھیرتی ہیں اور وہ اسے کھینچتی ہیں اپنی طرف، لیکن وہ ان سے دامن بچاتی ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ گویا اس میں ایک مفہوم جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو راستہ چلنے والا ہوتا ہے۔ گویا قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اس پر چلنا چاہیں، ان کو ہدایت دے گی، ان کی رہنمائی کرے گی۔ اور قرآن اس مفہوم کو دوسری جگہ یوں بیان کرتا ہے کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چلتے ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں۔ اور آدمی اگر یوں بیٹھ جائے اور جو کوئی یہ کہتا ہے اس پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، چلے نہ، تو ایسا ساری زندگی اس کی تلاوت کرتا رہے، کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا۔ ہدایت کی ایک ہی شرط ہے کہ آدمی جو کچھ یہ کہتا ہے اسے اس پر کرتا چلا جائے، یہ ہدایت پا جائے۔ آج قرآن ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم قرآن سے محروم ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی برکت سے ہم محروم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس انداز سے برکت دیتا ہے یا جن شرط کے ساتھ وہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں اور ہم اس راستے پر نہیں چل رہے، اس لیے ہم اس کی ہدایت سے محروم ہیں۔ اور اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ہم واقعتاً جو قرآن کہتا ہے کرتے چلے جائیں، آپ سے آپ یہ راستہ آدمی پر واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں اگر بیٹھ کے ہم بات کریں بڑے آرام دہ کمرے میں، بدر کی جنگ پر، احد کی جنگ پر، حدیبیہ پر، کسی چیز پر، یہ چند نکھے مسلمان، تھوڑی طاقت والے، دنیا کے اندر تھوڑے ذرائع اور وسائل والے، یہ اٹھ کے کس طرح غالب آ گیا دنیا کے اوپر؟ آپ بتائیں دنیا کی کون سا فلسفہ اور دنیا کی کون سی تھیوری ایسی ہے کہ جو آپ کو یہ ثابت کر دے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اگر اس راستے پر اٹھ کے چل جائیں تو آپ سے آپ کا راستہ حل جو ہوتا جائے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ بدر احد سارے آپ کے میدان میں آئیں گے، سارے میدان آپ کے راستے میں آئیں گے، اور آپ اس پر چل کر دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً کس طرح خدا کی مدد ہوتی ہے اور قرآن کا یہ قول کتنا صادق اور صاف آتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ دنیا میں بارہ ایسا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں بارہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑوں نے، چھوٹوں نے، کمزوروں نے طاقتوروں پر غلبہ پایا ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں، کم من فئۃ، فرمایا کیسے اتنے لشکر یہ گزرے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چلے آدمی۔ آج جو ہمارا سب سے بڑا نقص ہے اور ہمارے اندر جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہ اسے پڑھا نہ مطالعہ کیا۔ ہم پہلے انفی بنتے ہیں، شافی بنتے ہیں، دیوبندی بنتے ہیں، بریلوی بنتے ہیں، شیعہ بنتے ہیں، سنی بنتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بن کے ہم نے پڑھا ہے قرآن وہی سمجھ میں آئے گا، باقی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم اپنے لیے ایک سانچہ اور ہال پہلے تیار کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن میں نہیں ڈالتے، قرآن کو اپنے فکر کے اندر ڈالتے ہیں۔ اور آج تک ہمارا یہی سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے فائدہ اس لیے اٹھا سکیں گے، کبھی بھی نہیں اٹھا سکیں گے، کہ ہم قرآن کو اپنے راستے پر لاتے ہیں، قرآن کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ورنہ کھلے ذہن سے آدمی پڑھے، جو قرآن کہتا ہے مانے اس کو، جو کہتا ہے اس پر عمل کرے، اس میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ میرے فلاں امام کے خلاف ہے، یہ میرے مسئلے کے خلاف ہے، یہ فلاں چیز کے خلاف ہے، ایسے آدمی ساری زندگی بھی قرآن پڑھتے رہے، ان کو کبھی بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ وہ جو اس راستے پر چلے، جو قرآن کے سامنے ہتھیار ڈال دے، قرآن کے پیچھے لگ جائے، قرآن کا ہاتھ پکڑ لے، قرآن کا دامن پکڑ لے، اس کے پیچھے پیچھے جس راستے پر کہے چلتا چلا جائے، یہ دے گا اس کو جائے۔ لیکن اگر یہ اسے اپنے راستے پر لائے تو پھر یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی کے راستے پر نہیں چلے گی۔ جیسے جیسے چلنا ہے آج اس کے راستے پر، وہ دے گی ہدایت۔ چنانچہ اس کے بعد کہ وہ لوگ جو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ متقی کے جو اس فائدے کے قابل ہیں کہ واقعتاً وہ خدا کی کتاب سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکتے ہیں، اللہ نے چند شرائط بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ان میں سے پہلی شرط جو رکھی ہوئی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں غیب پر ایمان والی بات نہ ہو. آخر وہ جو کہتے ہیں یہ مورتیاں، یہ بزرگ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، تو کیا کسی نے آگے سامنے دیکھا ہے؟ دیکھیں غیب پر ایک بات ہے، کہتے ہیں بس ہو گئی. ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟ لیکن انہی کو جب یہ کہا جائے کہ بن دیکھے خدا پر ایمان لے آؤ، تو وہ دیکھیں گوشت بازی شروع کر دیں گے، بن دیکھے بت کی طاقت پر ایمان لے آئیں گے، لیکن خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ روشن خیالی ہے اور یہ تنگ نظری ہو جائے گی، یہ مذہبی تاریکی ہو جائے گی، اور جو وہ جو ہے وہ مذہب کا جو ان کا سب سے بڑا ہوگا. آج دنیا میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نصرانی، یہ یہودی، یہ سارے ان ساری چیزوں کو ایسی ایسی چیزیں مانتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ ایک انسان کی عقل کے ساتھ اس کی کیا مناسبت ہے. لیکن یہی لوگ جب اسلام کی طرف آتے ہیں تو پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آج تو سائنس کا دور ہے اور ہر چیز دو اور دو چار کی طرح ثابت کی جاتی ہے، اب بن دیکھے خدا کو کون مانتا ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نہیں، بہت سی بن دیکھی چیزوں کو ہر ایک مانتا ہے، میں مانتا ہوں، آپ مانتے ہیں، دنیا کے سارے لوگ مانتے ہیں. اور اس دنیا میں چارہ ہی اس کے بغیر نہیں ہے کہ آدمی بن دیکھے کو نہ مانے. جیسے میں نے کل ایک دس میں مثال دی تھی، بس یہاں اس مناسبت سے میں صرف گزارش کر دیتا ہوں، تو اس میں یہ بات آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے ماں کے پیٹ میں رہا ہے 9 مہینے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے یا اسے ذرا لہمہ بھی یاد ہے کہ میں رہا ہوں؟ مانتا ہے نہیں مانتا ہے، کسی کے کہنے پر مانے گا. ہم نے اسے سارے پیدا ہوئے ہیں، کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ بتایا اسے یاد ہے اپنا پیدا ہونا؟ ہم سب نے ماں کا دودھ پیا، کوئی بتایا کہ ہمیں یاد ہے؟ ہمیں یہاں دیکھیے اتنا لمبا عرصہ ہے نہیں یاد، اس پر کتنے رشتے ناطے تعلق وابستگیاں قانون اصول سارے بنتے ہیں، یہ ساری تو غیب پر ہے. اور یہ بات اگر ہمیں کوئی کہتا ہے 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی اس کے گواہ ہوں گے، کتنے گواہ ہوں گے ہمارے پیدا ہونے کے؟ ایک عورت کے کہنے پر یہ اس کا بیٹا ہے مان لیا جاتا ہے، ورنہ اسپتالوں میں بدل بھی جاتے ہیں. ساری چیزیں ہیں، اب دیکھیں اس پر سارے اصول وہ چلتے ہیں. یہاں تو روشن خیالی ہے، کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی. اور اللہ کے بارے میں اگر 1,24,000 پیغمبر اللہ کی کتاب میں اور دنیا کے سارے حقائق بتاتے چلے جائیں کہ اللہ ہے، اسے مان لینا تاریکی ہے. اور ادھر جو ہے وہ روشن خیالی رہے گی. یعنی اندازہ لگائیں کہ سوچنے کا انداز بدل گیا. اصل میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان بالغیب کی اہمیت کیا ہے. تو حضرات اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہماری اصل اہمیت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہی سے ہے. اگر وہ ایمان بالغیب نہ ہو تو ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنا بھی اجر ثواب قیامت میں ہمارا مقام جتنا بھی متعین ہوگا وہ اسی بات سے متعین ہوگا. اگر اللہ سامنے ہے تو ہم ایک پولیس والے کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، تو اللہ کو دیکھ کر ہم اتنے بہادر ہیں پھر اس کی نافرمانی کریں؟ تو ہے ایسا؟ ایک شرطا سامنے آ جائے تو ہمیں فوراً جیب میں ہاتھ جائے گا، بتاکا ہاتھ میں آیا یا نہیں ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا کے بارے میں کہ وہاں ہمارے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوگا؟ اجر اسی سے بنتا ہے کہ نہیں دیکھا اور پھر آدمی کو اعتماد ہو اس بات پر کہ وہ دیکھ رہا ہے. اور وہ فرمایا تو اس طرح سے دنیا میں رہے کہ انتا عبد اللہ تنہ کا پرا ہو، تو اللہ کا بندہ اس طرح سے بن کر رہے جیسے تو خود خدا کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت آدمی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. ولی کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. میں اور آپ جب کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میری طبیعت کے مطابق، میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، میری سوسائٹی کے قابل ہے یا نہیں. یعنی کہ جو راستے پہ چلے ہم ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو میرا دوست ہے، کبھی ایسا نہیں کیا. جانتے ہیں، پرکھتے ہیں کہ دوستی کے قابل، اعتماد کے قابل ہے یا نہیں. تو کیا خیال ہے خدا کا کہ اللہ جو ہے وہ مومن کو جب اپنا ولی بناتا ہے تو کیا وہ جانچ پر کے بغیر بنا لے گا اسے؟ اس لیے اس وقت وہ بھی جانچتا ہے کہ یہ جو میرا دوست ہے ذرا دیکھیں کیا ہے. اور کسی کو دوست بنانے کے لیے بنیادی شرط جو آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے دیکھنا یہ چاہیے کہ دوست وہ کم از کم دماغ سے اس کا ٹھیک ہو. اس کا دماغ تو درست ہو. کسی پاگل کو بھی آپ نے کبھی دوست بنایا؟ اب یہاں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آل ایمان کا امتحان جو لیتے ہیں ان کے دماغ کا لیتے ہیں، ان کے ذہن کا لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے دیا ہے اسے استعمال کرنے کا طریقہ اسے صحیح آتا ہے یا نہیں آتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ غائب ہے، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ظاہر ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے کوئی باہر جانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے. خود آدمی اپنے آپ پر غور کرے تو اللہ نظر آتا ہے اسے. اسی لیے قرآن کہیں کہتا ہے وفی انفسکم، باہر اتنے تم دور دور کیوں جاتے ہو؟ تم نے اپنے گریبان میں کبھی جان کر دیکھا ہے؟ افلا تبصرون، کہ میں تمہیں نظر نہیں آیا؟ ایک آدمی ذرا یہ غور فرمائے اور اس بات پر یہ سوچے کہ خود اس کا وجود، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کی یہ ساری زندگی یہ کس کی دلیل ہے؟ اگر دنیا میں ایک سوئی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنتی تو اتنا بڑا نظام جو انسان کے اندر چڑھ رہا ہے، اور ایک انسان بذات خود ایک جان ہے، عظیم کارخانہ اس کے اندر ایک فٹ ہے، آپ چند لقمے کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کی نظر کی خوراک، آپ کی سماعت کی خوراک، آپ کی بولنے کی خوراک، آپ کے جسم کی جتنی خوراکیں ضرورت ہیں وہ اندر کی مشینری لیبارٹری اسے نکالتی ہے، الگ الگ کرتی ہے اور اس جگہ پر بھی پہنچاتی چلی جاتی ہے. ایسا زبردست کارخانہ جس نے ہر انسان کے اندر ایک فٹ کر کے دیا ہے، یہ آپ سے آپ ہو گیا یا ہمارے کسی بڑے نے ہمیں فٹ کر کے دیا ہے اس کے اندر، کیا یہ بات نہیں نظر ہے؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فیصلے جو آج ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں اور قدم قدم پر وہ نظر آتے ہیں کہ جس زندگی پر ہم بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پر ذرا غور کریں. کیا اس دنیا میں آنا ہمارے اپنے بس کی بات ہے؟ اس دنیا میں رہنا ہمارے بس کی بات ہے؟ اس دنیا سے جانا ہمارے بس کی بات ہے؟ انسان اگر سوچے تو خود بھی نظر آئے گا کسی کے کہنے پر آ گیا ہے، اس نے جتنا چاہ رکھا، جب چاہے اٹھا لے، اور اس لیے ہم اپنا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں نے یہ عمارتیں کی جب اوپر سے دیکھنے کی کوشش کی، جب آیا نا اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو رب تو نہیں ہے، شداد کو کہا، نمرود کو کہا، تو اس نے کہا اچھا پھر میں آسمانوں والے رب کو دیکھتا ہوں ذرا. اس نے تیر پھینکا، اس پر کسی سے چیز سے ٹکرایا ہوگا وہ تیر، اس سے ذرا سا خون لگا اور حضرت ابراہیم کے سامنے کر کے کہتا ہے تیرے خدا کا معاملہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے سمجھا وہ بھی ایسے ہی کوئی خدا ہوگا جس طرح میری طرف بھی بیٹھا ہوا. شادی نے بڑے پیارے انداز سے بات کی، کہتے ہیں نا خصمے کے سوئے ہو تیر انداختہ، اللہ جس کے ایک دشمن نے اس کی طرف تیر پھینکا، اعلان کیا کہ وہ نہیں رہا، اب فرمایا پشا ایک کارش کفایت ساختہ، اللہ کو اتنی لمبی ضرورت پیش نہیں آئی کہ تیر پھینکے. انہوں نے کہا پورا مچھر بھی نہیں، آدھے مچھر کو کہا کہ اس کا کام پورا کرتا، کہا میرا بھی ایک تیر آیا ہے اور وہ آدھا مچھر اس کی ناک میں گھسا، اسی سے تڑپتا تڑپتا وہ مر گیا، اور کہا کہ یہ دیکھ یہ میرا تیر ہے جو تیری طرف آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے جب گئے تو وہ حامان کو کہنے لگا یا حامان نبن لی صرحا، حامان ایک ٹاور بنا، منارہ بنا، للی اطلع الی الہ موسیٰ، اے موسیٰ کسی خدا کی خبر دے رہا ہے، ذرا اس سے بات تو کر لوں میں. اب تخت پر بیٹھا ہو، دولت ہو، فوج ہو، طاقت ہو، سوچنے کے انداز دیکھیں. اللہ نے فرمایا تو کیا بڑا تکلیف ہوگی، تیرا حامان ٹاور بنائے گا، تو چڑھے گا، مجھ سے بات کرے گا، میں تجھے دکھاتا ہوں میں کہاں. وہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے گیا اور پہلی ڈبکی سمندر کے اندر لگی، اس نے کہا لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے. فرمایا الان، یہ ڈبکی کھانے سے پہلے نہیں لایا تھا، اس وقت تو ٹاور بنا رہا تھا، وقد اسیت من قبل وکنت من المفسدین، اس وقت خدا کی بات سے تجھے چڑ لگتی تھی، تو سن نہیں سکتا تھا، اور ابھی ایک دم تو یہ کہتا ہے میں اسی خدا پر ایمان لیا ہے. اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ فرمایا یہاں ٹاور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وفی انفسکم، ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے، اسے خدا نظر آئے گا. کسی آپ یہ دیکھیں کہ جو پہچانتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ پہچانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمایا یہ تو بڑا آسان ہے، عرفت ربی بفصل لگائے، میں نے رب کو پہچانا ہے، میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے اسے اگر نہیں کوئی پورا کرتے ہونے دیتا تو اللہ ہی ہے اسے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے، ایک بدو اونٹ چرا رہا تھا، آپ نے حضرت امتحان سے پوچھا تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ کہاں میں رکھتا ہوں اللہ پر ایمان، کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا دلیل بھی ہے میرے پاس۔ کیا دلیل ہے؟ کہا میں اونٹ چراتا ہوں، اس ریگستان میں جب اونٹ میرے گم ہو جاتے ہیں کوئی ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے ریوڑ چھوڑ کے، گلا چھوڑ کے، تو میں اونٹ کے جو پیروں کے نشان ریت پر ہوتے ہیں اس سے چلتے چلتے جا کے اپنے اونٹ کو لے آتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اس ریگستان میں جی ریت پر جو پیر کا نشان بنا ہے یہ اونٹ ہی کا ہے، دوسرے کسی کا نہیں ہے، اور اونٹ گیا ہے ادھر تب یہ نشان بنا ہے، اس لیے اگر اونٹ نہ جائے تو نشان کیسے بنے گا۔ جب یہ بات ہے کہ ایک ریت پر ایک چھوٹا سا نشان بھی اونٹ پیر نہ رکھے نہیں بن سکتا، یہ ساری کائنات اور میں اور آپ ویسے ہی بن گئے کسی بنانے والے کے بغیر، میں بھی نشانی اللہ کی، آپ بھی نشانی اللہ کی، یہ ساری کائنات اس کی نشانی، کہ خود اس بنانے والے کے بارے میں بول بول کر کہتی ہے۔ اگر اسی معاملے میں اگر آدمی غور کرے تو آپ نے دیکھیں عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ بنانے والا یعنی کیسا حکیم ہے، کیسا دانا ہے، کس قدر وہ یعنی اس کے اندر تخلیق کی کتنے نمونے موجود ہیں۔ آج ذرا غور فرمائیں، کروڑوں انسان دنیا میں ہیں، ہم میں سے ہر ایک ہم کہتے ہیں ناک ہے، کان ہے، منہ ہے، یہ ہونٹ ہیں، لیکن دو آدمی کا ناک ملتا نظر نہیں آتا، دو کے کان ملتے نظر نہیں آتے، ذرا نمونے تو اس کے دیکھیں نا کتنے ہیں اس کے پاس، بظاہر چہرہ ایک ہی جیسا دیا ہے، نہیں اس سے بھی آپ ذرا انفرادیت پر دیکھیں اور غور فرمائیں کہ آخر کون ہے یہ اتنی تنوع کے ساتھ ایک بات کو کرتا چلا جا رہا ہے کہ آج تک دستخط تو دستخط کیونکہ انسان کرتا ہے اس کے انسان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اللہ نے ہر آدمی کے لیے دستخط اس کے انگوٹھے پہ لگا دیا ہے، اس کے اندر تین چھوٹے چھوٹے نشان آج تک دو انسانوں کے کبھی بھی نہیں ملے، جب سے دنیا چلی آج تک کوئی بھی نہیں چلا، یعنی ہر شخص کو الگ اس نے اپنی کیا نام شناخت دے دی اور یہ کہہ دیا، اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کے سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں کہ دنیا میں ابتدا سے لے کے آج تک دو انسانوں کے یہ انگوٹھے کا نشان آج تک ایک نہیں، دیکھنے کتنی انفرادیت ہے، نہیں اس سے اور آگے بڑھیں، ہر انسان کے جسم کی بو اس کی اپنی ہے، دوسرے کسی کے ساتھ نہیں ملتی، اس لیے آپ کسی کتے کو کسی آدمی کا کپڑا سنگا دیں، جوتا سنگا دیں، وہ جا کر اسی آدمی کو پکڑے گا، تو دوسرے کسی کو نہیں آگے پکڑے گا، اس لیے کہ یہ دیکھ لیں کہ اس نے ایسی انفرادیت ہر ایک کے اندر رکھی، کیا یہ سارے سائن اس بات کے موجود نہیں ہے کہ ہے وہ، اس لیے یہاں یہ ہے کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے عقل سے کام لیا ہے یا نہیں لیا، اس لیے فرمایا اسے بظاہر نہیں اگر اسے آنکھوں سے نہیں نظر آتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے یقین کے ساتھ چلے جیسے اسے دیکھ رہا ہے سن رہا ہے۔ ایمان بالغیب میں سب سے پہلے تو اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی قدرت، طاقت اور قوت، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس کے بعد دوسرے معاملات، فرشتوں کے، جنت دوزخ کے، حساب کتاب کے، یہ سارے معاملات اس بات کے اندر آتے ہیں، اور یہ ایمان کا لازمی اور اعظم جز ہے۔ خدا پر وہ ایمان کہ جس میں جنت دوزخ کا تصور، جس میں حساب کتاب کا تصور نہ ہو، وہ ایمان بھی بیکار ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ ایمان انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ہے، اور وہ ایمان جس میں خدا کی کتاب پر ایمان نہ ہو، اس کے فرشتوں پر ایمان نہ ہو، اس ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ گویا یہاں ایک جامع لفظ جو ہے اللہ پر ایمان کے لیے بولا گیا اور بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عقل اگر اس کی ٹھیک ہے تو دوسری چیز جس کی طرف انسان کا ذہن اور نگاہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے اخلاق کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ آدمی ذہن تو ٹھیک ہے اس کا، دماغ تو ٹھیک ہے اس کا، لیکن اس کا کردار کیسا ہے؟ کردار میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی جس بات کو تسلیم کر لے، مان لے، اب اس کے بعد اس کا عمل کیسا ہے؟ آپ ایک ذمہ داری اپنے سر پر لے لیتے ہیں، اب آپ کا کردار اس سے بنے گا کہ آپ اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اہم جز اللہ تعالیٰ نے انسان کے کردار کو پرکھنے کے لیے نماز فرض کی ہے، اور نماز کم از کم 24 گھنٹے میں 5 دفعہ ایک انسان کے کردار کو نکھار دیتی ہے اور یہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں اس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس پر نہیں بھروسہ کر سکتے، لیکن اس کے ذمہ کو کام لگائیں تو یہ کرے گا، اور اس کے ذمہ اگر کام لگائیں تو آپ بھروسہ نہ کریں، جو نماز کو کھا جائے وہ سب کو کھا جائے گا۔ اچھا یہ ہے کہ یہ ایک اعتماد کی نشانی ہے اور یہ جانچنے اور پرکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو اللہ نے رکھا ہے کہ ایک شخص ماننے کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کے ماننے کی کیفیت کو پانچ مختلف اوقات پر یہ بلایا کہ ایک دفعہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، تب وہ دنیا کی مختلف دلچسپیوں سے نکلتا ہوا، ضرورتوں سے نکلتا ہوا ادھر پکار آتی ہے اور ادھر اٹھ کے چل پڑتا ہے، گویا اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا ایمان ہے جنت پر، اس کا ایمان ہے دوزخ پر، اس کا ایمان ہے حساب کتاب پر، یہ مانتا ہے اللہ کو کہ ہے کوئی ذات ایسی، اور جا کے وہ ہاتھ باندھ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مومن اور مشرق اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہی ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے مومن ہونے کا ثبوت دیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی فقد اشرک وہ تو مشرقوں کے ساتھ ہی ہوا۔ انہیں گویا اس پر رات اور دن کا آنا اور ان اوقات کا آنا کوئی اثر نہیں کرتا جتنا کہ جائے کافر پر بھی کوئی اثر نہیں کرتا، اور نماز کے بارے میں قرآن نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے وہ یقینون الصلات کا ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ کہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے میں جس بات کی سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، اپنے وقت کے اندر پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس کے ارکان اور اس کے جو بھی لوازمات ہیں ان میں ایک ایک چیز کی نگرانی کی جائے۔ اس لیے نماز کی اقامت میں دو شرطیں اور بھی سامنے، ایک ہے خشوع کہ نماز کا اثر براہ راست انسان کے دل پر ہونا چاہیے، جب وہ اللہ کے سامنے جائے تو یہ کیفیت ہو کہ اس کے دل میں وہ واقعتاً وہ اللہ کی خشیت اور خوف ہو اور اس کا اثر اس پر ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ قول ہے، یہ واقعہ ہے کہ نماز کے ٹائم پر آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا خوف سے۔ کسی نے پوچھا حضرت عام حالت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، جیسے جیسے نماز کا ٹائم قریب آتا ہے یہ رنگت آپ کی خوف میں بدل جاتی ہے، زرد جیسی ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے تو ایک بات میرے ذہن پر آتی ہے اور میں بڑا تھرا جاتا ہوں، کانپتا ہوں۔ میں پہلی نماز میں بھی اللہ سے ایک وعدہ کر کے آیا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا، یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ جو ہو چکا ہے معاف کر دے۔ اب جاؤں گا پھر جا کے یہی بات کروں گا، اور خدا جانے درمیان میں کتنی غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ڈر اس بات کا لگتا ہے کہیں اللہ یہ نہ کہہ دے وہ جھوٹے، کم از کم جھوٹ بولنے کی گواہد ہوتی ہے۔ اس بات پر آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے نا نماز کے آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں ابھی کچھ کہہ کر آئے ہوں، پھر جا کر وہ کہنا ہے درمیان میں جو کچھ کیا ہے کیا وہ خدا نہیں پوچھے گا، تو کہہ کے یہ گیا ہے پھر آ کے یہ کہتا ہے اور ابھی یہ کیا تو۔ اور یہ آدمی جب پانچ دفعہ اس طرح سے جائے، آپ بتائیں اس کی رات دن، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی زبان، اس کے دیکھنا، اس کا سننا، وہ کہتا ہے ہر چیز اس کی بدلے گی اور اقامت صلات میں۔ دوسری شرط جو قرآن لگاتا ہے وہ یہ لگاتا ہے کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت میں عام مسائل میں یہ بھی ہے کہ آدمی کا وضو ٹھیک ہو، کپڑے پاک ہوں، وقت پر پڑی جائے، لیکن اصل حفاظت میں یہ ہے کہ جو کچھ آدمی نماز میں پڑھتا ہے سوچ سمجھ کر پڑھے، اور اس کے بعد جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ یعنی نماز میں کچھ کہہ کے آئے اور کرنا کچھ شروع کر دے، یہ نماز کی حفاظت اس نے نہیں کی۔ اس لیے اقامت صلات کا قرآن نے استعمال کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور یہ متقین کی جو تیسری شرط لگائی ہوئی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اس رزق سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے انسان، اپنے اوقات میں، اپنے جسم میں، اپنے آپ میں، اپنا آپ کو مالک سمجھتا ہے یا اللہ کو مالک سمجھتا ہے۔ گویا نماز پڑھ کے اس نے یہ ثابت کر دیا کہ میں اللہ کا مملوک ہوں، مالک نہیں ہوں، ہر چیز اللہ کی ہے۔ اس نے سر جھکا دیا, وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, وہ رکوع میں چلا گیا, اس نے وضو کیا, اس نے کپڑے صاف رکھے, ان ساری چیزوں میں وہی بنیادی بات آئی. لیکن ساتھ یہ ہے کہ ایک آدمی کو بعض اوقات یہ جو کام بدنی بدنی قسم کا ہوتا ہے, جسم کی حد تک ہوتا ہے, اس کے کرنے میں کچھ زیادہ دقت نہیں ہوتی, لیکن آدمی جہاں مال خرچ کرتا ہے وہاں اس کے لیے بڑی مشکل ہے. آپ ایسے بہت سے لوگ دیکھیں گے جو نفلوں پر نفل پڑھیں گے, روزوں پر روزے رکھ لیں گے, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وقت آئے تو پھر ان کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف آئے وہ سارے کا سارا آئے, جیب بھی اس کا میرا ہی ہونا چاہیے, جیب بھی اس کا اپنا نہیں ہونا چاہیے. ہم جیب پر اگر ہاتھ رکھ کر آتے ہیں کہ باقی تو ہم تیرے ہیں لیکن یہ جگہ نہیں ہے تیری, نہیں, میرا جیب بھی جو ہے وہ میرا ہے, وہ مما رزقنا ہم ينفقون, اور اسے آسان اس نے کیا بڑا. فرمایا میرے ہی دیے سے اللہ نے ہم سے ایسی کوئی چیز نہیں مانگی جو ہماری ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میرے ہی دیے سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے آدمی کے لیے جب اس بات پر سوچے کہ جس نے پہلے مجھے دیا ہے اگر آج اس کے نام پر, اس کی کسی کہنے پر, اس کے کسی حکم پر میں اگر دیتا ہوں تو وہ کل بھی مجھے دے گا. اور آپ نے ایک اندازہ لگایا ہوگا کہ بہت سے اللہ کو نہ ہمارے قرضے کی ضرورت نہ پیسے کی ضرورت, صرف یہ ہمارے اپنا امتحان ہے. اس کی ایک آسان مثال, آپ بچوں والے ہیں کبھی سوچا ہو کہ چھوٹا سا بچہ ہو, باپ اسے کوئی چیز لا کر ہاتھ میں دے, بڑا خوش ہوتا ہے بچہ, مل گئی کوئی چیز, پھر اسے باپ ہی مانگے بیٹا تھوڑا سا مجھے بھی دے دو. آپ نے دیکھا کہ باپ ایسے ہوتے ہیں بغل کے نیچے دبا کے بھاگ جاتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ساری لا کے باپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. خیر بات ہے, باپ کبھی اس کو دی ہوئی چیز کبھی بھی نہیں کھائے گا, بلکہ اور اسے سینے سے لگائے گا اور خوش ہوگا, دے گا اس کو واپس. اللہ تعالیٰ بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیا, میں ان سے مانگتا ہوں, ذرا دیکھوں سے ان کی حالت کیا ہے. اور ہم نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خدا نے بھولے سے یہ چند ٹکے ہمیں دے دیے, اگر وہ ہم نے دے دیے شاید دوبارہ ہمارا نمبر آئے یا نہ آئے, وہ ملیں یا نہ ملیں. آپ اسی کا اندازہ لگائیں, یہاں سے ہماری بات جو ہے وہ بن جاتی ہے. اور دولت سے آدمی کو بے پناہ محبت ہے, حقیقت ہے, اور یہاں ہی سے خدا کی محبت کا فیصلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ آیا ایک آدمی وہ واقعتاً اللہ پر کتنا یقین اور کتنی محبت رکھتا ہے کہ جب وہ اس کے لیے جیب خالی کرنے کے لیے تیار ہو جائے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان ہے یا نہیں. یہ حضرت صدیق اکبر کو جتنا رتبہ اور مقام حاصل ہوا ہے کیا وجہ تھی. اور پھر آپ اس کو بھی دیکھ لیں کہ دنیا میں واحد دینے کی کیسی بات اللہ نے کی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے ایک جگہ نہیں بارہا یہ بات کی ہے, جو تو ہوگئے اس کا میں بدلہ تمہیں دے دوں گا. اور وہ اللہ دنیا میں اس کا بدلہ دیتا ہے ایک آدمی کے اندر, یہاں سے بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہاں سے بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرب الصدقات و یمحق الربا, جس مال میں صدقہ دیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کیا جاتا ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے, اور جو شخص اپنے مال میں سود کھاتا ہے اللہ اس میں اضافہ نہیں کرتا, اسے یعنی کم کرتا ہے. بظاہر یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے, یا ہمارے جو حساب کتاب کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے سو میں سے دس نکالے تو نوے رہ گئے, اور سو میں سے دس آئے اگر تو ایک سو دس بن گئے. آپ ایک سو دس کو کہتے ہیں کم ہے اور یہ نوے کو کہتے ہیں زیادہ ہے, لیکن یہ حساب بالکل عجیب قسم کا ہے. مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح سے جو لوگ اوسط نکال کر بات کرتے ہیں ایک بڑی شاندار مثال دی انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ آدمی تھا ہر بات میں اوسط نکالا کرتا تھا, وہ بچوں کو لے کر گیا ایک جگہ راستے میں, دریا چھوٹا سا تھا, اس نے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک پانی کا اندازہ ایک لگایا. تو اس نے کہا کہ اگر سارا مجموعہ نکالا جائے تو پانی جو ہے یہ گھٹنوں سے کچھ اوپر جائے گا, اوسط اس کی یہی نکلتی ہے. اس نے بچوں کو کہا تم جاؤ اور میں جاتا ہوں. اور بچے جو درمیان میں گئے اور ڈوب گئے ختم ہو گئے. اب اسے یہ فکر ہوئی کہ بھائی میرا حساب کیا غلط ہو گیا. اب اسے بچوں کی فکر نہیں ہوئی, اس نے پھر ناپا. وہاں ان کا جملہ یہ ہے کہ ناپا میرا جوں کا توں, کنبا میرا ڈوبا کیوں. لیکن اس کا ذہن ادھر نہیں جاتا ہے کہ یہ عملہ نوسط سے تو بات کوئی نہیں بنتی, بات ہوئی ہے گہرائی میں جو جائے گا وہ ڈوبے گا. آدمی اس دس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے لیکن اس دس پر نہیں ہوتی, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دے, کسی نقصان میں مبتلا کر دے, کسی مصیبت میں مبتلا کر دے, اس میں جو خرچ ہوگا کیا ہوگا. اور ایک شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اللہ ان چیزوں سے اسے بچا لے تو اس کو کتنا بچے گا. یہ نگاہ نہیں جاتی ادھر نہ, اس نے حساب دوسرا لگایا ہوا ہے, جاتا تو ہے, خرچ تو اس نے ہونا ہے. آپ سیدھے ہاتھوں دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں گے تو الٹے ہاتھوں جائے گا, خرچ ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, لگے گا, عذاب آئے گا, کوئی مصیبت پڑے گی, آئے گا وہ. یہ بھی ایک لطیفے کے طور پر ایک بات مشہوری ہے, لیکن بہرحال اس بات کو ذرا تقویت دیتی ہے. کہتے ہیں نا کسی شخص کی ذریعہ علیہ السلام کے ساتھ دوستی ہو, اس نے کہا کم از کم یہ ہے کہ کل پرسوں کی بات کا مجھے کوئی اندازہ ہو جائے, میرا یہ نقصان ہے, یہ ہے. اس نے کہا یہ اللہ کے معاملے ہیں, ان کو یوں ہی رہنے دو. خیر اس نے کوئی بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ اچھا ایک دن پہلے ہم تجھے بتا دیں گے. چنانچہ ایک دن پہلے اس کو آ کے بتا دیا اس نے کہ تیرا گھوڑا کل مر جائے گا. اس نے اس دن کو غنیمت سمجھا, بازار میں جا کے بیچ آیا, بڑا خوش تھا, بچ گئے. چند روز گزرے, اس بات کو نہ جانتا اور اس کا مداوع نہ کرتا تو ہو سکتا ہے تیرا گھوڑا مر جاتا, تیرا غلام بچ جاتا. ہو سکتا ہے تیرا غلام مر جاتا, تو بچ جاتا. جب وہ نہیں مرے تو تو نے تب مرنا ہے, اس لیے کہ تیرے لیے راستہ اب کوئی بھی نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں کہ بعض وقت یہ تھوڑا سا فرض بڑے نقصانوں سے آدمی کو بچا لیتا ہے, اور جب آدمی بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے, زیادہ جمع کرتا ہے, تو ایسی کوئی بڑی مصیبت آتی ہے اس بہت جاتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا, ہر چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے, کوئی آدمی کو اتنی مصیبت میں پڑتا ہے. اس لحاظ سے یہ جو ہے خرچ کرنا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ایمان کا پتہ چلتا ہے, اور ایمان کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے ان وعدوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا کبھی خسارے میں نہیں رہ سکتا, کبھی نقصان میں نہیں رہ سکتا, کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا. اس کا تصور ہی آپ نہ کیجیے. اگر ایسی بات ہوتی تو یہ, لیکن ہمارے ہاں جو اول تو دینے کا رواج ہی کوئی نہیں ہے, اور جو ہے رواج وہ بھی بڑا عجیب قسم کا ہے. ہمارے ہاں سیدھے ہاتھوں کوئی بھی نہیں دیتا. جب وہ موت بالکل سر پر آتی ہے تب کہتے ہیں مولوی کو بلاؤ, یاسین بھی پڑھو, پھر کہتے ہیں وصیت کرو, یہ دو یہ دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب ارشاد ہے, فرمایا صدقہ یہ نہیں ہے کہ ذریعہ علیہ الصلوۃ والسلام تکیے پر آ کر کھڑے ہو جائیں اور تو آتم تائی بن کے بانٹنا شروع کر دے. کہا یہ نہیں, انت صدقہ وانت شحیح صحیح, تو صحت مند بھی ہو, ٹھیک ٹھاک بھی ہو, تجھے خود اس کی ضرورت ہو, تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, ابھی عمر تیری تھوڑی ہے, اور تجھے اپنا مستقبل بھی بنانا ہو, ان ساری ضرورتوں کو سامنے رکھ کر تو صدقہ کرے تو یہ ہے صدقہ. بچوں کے منہ سے, اپنے مستقبل کے منہ سے نکال کر تو دیتا ہے تو ٹھیک ہے صدقہ. فرمایا ولا تم ہل, اس وقت تک کا انتظار نہ کر کے موت سر پر آئے اور دیو کہے کہ یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں کا. رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اب حاتم تائی بننے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ نہ کہ اب یہ فلانوں کا ہو چکا ہے, اس میں تیرا رہا ہی کچھ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مفہوم جو ہے اس کا, وہ یہاں اسی ایمان کی بات آتی ہے کہ میں نے آج دیا ہے, اللہ کے راستے میں دینے سے نقصان نہیں ہوتا, اللہ کی مرضی کے مطابق خرچنے میں نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا, حلال کھانے میں نقصان کوئی نہیں ہوتا, اور حرام کھانے سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ یہاں ہی سے آ کر آدمی کو یہ پتہ ہے ایمان کا جو چلتا ہے, اور یہ پیسہ خرچ کرنے سے ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح ایک بزرگ نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح پیسہ بذات خود کھوٹا اور کھرا ہوتا ہے, یہ استعمال کرنے والے کو بھی کھوٹا کھرا بتا دیتا ہے. خود آدمی کے استعمال سے آپ دیکھیں کس راستے میں وہ خرچ کرتا ہے اور کس راستے میں خرچ نہیں کرتا. اگر وہ غلط راستوں پر خرچ کرتا ہے تو وہ کھوٹا ثابت ہو گیا, اور صحیح راستوں پر خرچ نہیں کرتا تو وہ کھوٹا ثابت ہو گیا. اگر وہ صحیح راستے پر خرچ کرتا ہے اور غلط راستوں پر نہیں خرچ کرتا تو وہ کھرا ثابت ہو گیا. یعنی یہ پیسہ بذات خود کھوٹا کھرا نہیں ہے, یہ استعمال کرنے والے کو بھی کھوٹا کھرا جو ہے وہ ثابت کر دیتا ہے. اس لیے انفاق خرچ کرنا یہ ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے, اور انسان کے اخلاق پر, عادات پر, اس کی ساری زندگی پر, اس کے کردار پر اس کا بہت بڑا اثر ہے. ایک ایک شخص کو خدا پر کتنا ایمان ہے, کتنا یقین ہے, اسی سے یہ ساری بات پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہا کہ جو ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں. اور یہاں انفاق فی سبیل اللہ میں ایک یہ بات کہیں کہ ماں پیسہ ہی نہیں ہے, اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے اللہ کے راستے پر بھی خرچ کیا جائے. آج دیکھ لیں ہمارے پاس وقت، دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اگر نہیں وقت تو صرف اللہ کے دین کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقت ہے. آپ یہ دیکھ لیں ہر مشکل وقت کے اندر تکلیف میں بھی ہم سارا کام کر لیں گے. اگر ہمیں نزلہ زکام ہو جائے اور ہم درسی کے لیے آتے ہوں، ایک آدمی راستے میں ہمیں ویسے ہی کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو ہم اس کے ساتھ واپس چلے جائیں گے. ہمیں نقصان اگر کسی کو دیں گے اسی کام کو دیں گے. ویسا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نوکری پر جاتا ہوا ہو، ڈیوٹی پر جاتا ہوا ہو، راستے میں ملنے والا آ جائے تو اس وقت تو 100 صلواتیں دل سے بھیجے گا، یہ کیسے وقت میں آیا ہے، یا کیا واقعتاً اس کے ساتھ وہی کام کرے گا. آج ہم نے جتنی بھی کٹوتیاں کی ہیں خدا کے دین کے ساتھ، اس کی چیز ہم نماز چھوڑ دیں گے، روزہ چھوڑ دیں گے، دین کا کوئی کام چھوڑ دیں گے، اس میں ہر قسم کی کٹوتی کر دیں گے. لیکن اپنے جو معاملات ہیں جن کی اہمیت ہمارے سامنے، اس میں ہم کوئی کٹوتی کرنے کے لیے تیار نہیں. فرمایا کہ وہ مما جو ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے اسے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اسے اس راستے میں، خدا کے راستے میں کٹوتی نہیں کرتے. جو وقت اللہ کو چاہیے وہ دیتے، جو صلاحیت اللہ کے راستے میں صرف ہو وہ دیتے ہیں. لیکن یہ بنتا کیا ہے؟ یہ آخری بات میں گزارش کرتا ہوں، یہ اس سے ایک مفہوم، یہ تب جا کر بات واضح ہوتی ہے کہ آدمی تھوڑا سا سوچے کہ آدمی اسی وقت جا کے خرچ کر سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے میرا یہ خرچ مجھے فائدہ دے گا اور یہی میرے کام آئے گا. یہ وقت، یہ صلاحیت، یہ پیسہ یا یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے اللہ کے لیے، یہ ہے میرا اصل سرمایہ. چنانچہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھے. حضور نے ان سے پوچھا کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے. گھوڑے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اور اونٹ گائے بکریاں پوچھیں، 60-70 بتائیں اس میں. ایک دوسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا اس کا ساتھی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھی نے جھوٹ بولا اور وہ بھی آپ کے سامنے جھوٹ بولا. اس کا ایک بیٹا نہیں ہے، اس کے 4 بیٹے. اس کے 2 گھوڑے نہیں ہیں، اس کے 8 گھوڑے ہیں. اس کی تو بکری گائے کے ریوڑوں کے ریوڑ ہیں. یہ کہاں کہتا ہے 60-70 ہیں؟ حضور نے اس سے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں جھوٹ بولوں مسلمان ہو کر اور بولوں بھی آپ کے سامنے، کیا اس کے ہو سکتے ہیں؟ میں نے ایسا نہیں کیا. یا رسول اللہ میرے بھائی کو میری اور آپ کی بات سمجھنے میں غلطیں نہیں ہوئی ہے. آپ نے پوچھا تیرا بیٹا کون ہے؟ تو میرا بیٹا تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، یہ قیامت کے دن میرا سرمایہ بنے گا. میرا وہ گھوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں چلا گیا، میں نے اپنا گھوڑا بتایا، اپنا بیٹا بتایا، اپنی بکریاں بتائیں، یہ دوسروں کی بتا رہا. اور یہ شخص نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. آپ دیکھیں گے رسول اللہ کا ایک ارشاد ہے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو اپنے مال کے بجائے دوسروں کے مال کی حفاظت کرے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہر شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے. فرمایا جسے تم جمع کر کر کے بچا رہے ہو یہ دوسروں کا مال ہے، اور جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا یہ تمہارا مال ہے. اب بتاؤ تم کس کی حفاظت کرتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھ لے کہ میرے کام آنے والی کون سی چیز ہے. اور یہ دولت دنیا میں اگر آدمی اکٹھی کرتا ہے تو یہ دنیا میں مصیبت ہو جاتی. آپ یہاں 20-25-30 سال رہ کے بڑا بینک بیلنس اکٹھا کر لیں، چیک بک آپ کے جیب میں ہو، آپ کی جوان اولاد ہو، تو وہ کبھی بھی آپ کی خیر نہیں منائے گی. روز کہیں گے یہ بوڑھا کب مرے گی، یہ چیک بک ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ اولاد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، کیونکہ آپ ظاہر بات ہے آپ کہیں گے میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، چیک بک ان کے ہاتھ میں کیسے دوں، یہ نکالیں اور کھاتے چلے جائیں. وہ کہیں یہ بوڑھا ہمارے راستے میں رکاوٹ بن گیا، یہ ہٹے جو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. یہ دنیا بھی اپنے کو آدمی کو الگ کر دیتی ہے، تو قیامت کا مسئلہ تو اور اس سے الگ ہے. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاں خرچ کرنے میں ایک اندازہ لگانا ہے کہ واقعتاً اس کا خدا پر ایمان، جسے نہیں دیکھا اس پر ایمان لا کر اس کے وعدوں پر یقین کر کے یہ کتنا کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے.